الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
رب العالمين فضل ويسر لي أمري واحفظ عقدة من لساني يفقه قولي طلبا. ہم تفصیل موضوع ہے قرآن کے حوالے سے جس موضوع کو لے کر چل رہے ہیں اور آج ہماری اس حوالے سے تیسری نشست ہے انشاءاللہ. اس موضوع کا عنوان ہے کہ قرآن کریم کی روح سے قرآن کریم کے ذریعے سے انسان شناسی ہے انسان کی معرفت. کہ قرآن کریم نے خود انسان کو ایک کس قسم کی مخلوق کے طور پر پہچانا ہے اور اس مخلوق کے حوالے سے وہ کون کون سی باتیں ہیں, وہ کون کون سے نکات ہیں کہ جو اس کتاب الہی میں بیان کیے ہیں. جہاں سے جس مرحلے سے ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ سورہ احد کی آیتیں تھیں, اور یہاں پر پھر ایک ارادے کے طور پر تاکہ بنیادی موضوع اور اس کی فاقیت ذہنوں میں واضح رہے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ اس انسان شناسی کے موضوع کی سب سے زیادہ اہمیت کیوں ہے. یعنی یہ موضوع جس پر قرآن نے بھی بہت زیادہ زور دیا, آئمہ تاہرین نے بھی اس کو انتہائی قابل اہمیت قرار دیا کہ ایک انسان جب اس دنیا میں اپنی زندگی گزارتا ہے تو اس کے بنیادی طور پر آپ سمجھ لیجیے کہ چار قسم کے تعلقات یا ریلیشن شپس ہوتے ہیں جن کو اسے نبھانا پڑتا ہے. چار قسم کے تعلقات انسان کو اس زندگی میں نبھانے پڑتے ہیں. ان میں سب سے پہلا تعلق انسان کا خود اپنی ذات سے ہوتا ہے. اس بات کا تسلیم کریں یعنی کہ ہم خود اپنے لیے بھی زندہ رہتے ہیں بلکہ حقیقت اپنے ہی لیے زندہ رہتے ہیں. کہ اپنے آپ کو کیسے پرواز چڑھائیں, ایسی زندگی کیوں کر گزارے جو ہمارے لیے بہترین اور مفید ترین ہو. تو سب سے پہلا تعلق انسان میں کس سے ہوتا ہے؟ خود اپنی ذات سے ہوتا ہے. اس کے بعد دوسرا تعلق انسان کا ہوتا ہے دوسرے ان دوسرے انسانوں کے ساتھ جن کے ہمراہ وہ اس معاشرے میں زندگی بسر کرتا ہے. یعنی ود ہز فیلو ہیومن بینگس تعلق ہے دونوں. دوسرا تعلق یہ ہے. تیسرا تعلق یہ دنیا اور یہ عالم ہے جس میں ہم زندگی بسر کرتے ہیں. اس دنیا کے ساتھ انسان صرف دوسرے انسانوں کے ساتھ نہیں بلکہ اس عالم کے ساتھ بھی رشتہ رکھتا ہے, دنیا کے ساتھ بھی رشتہ رکھتا ہے. کہ ہم اس کو جیسے مثال کے طور پر کہ ابھی انسانوں نے جو پولوشن پھیلا دی ہے, جو آلودگی پھیلا دی ہے دنیا کے اندر, تو کیا کیا ہے کہ اپنے اور اس دنیا کے تعلق کو خراب کیا ہے ایک طریقے سے, کہ جس کے نتیجے میں خود تکلیف لوٹ کر ہماری طرف آئے. تو تیسرا تعلق یہ ہے کہ جس عالم میں ہم زندہ ہیں اس کے ساتھ کہتے رہیں. اور چوتھا تعلق انسان کا ہے اپنے خالق کے ساتھ اور رکھنے کا. یعنی چار قسم کے تعلقات ہیں, چار قسم کے ریلیشن شپس ہیں جن کو ہمیں اس زندگی میں نبھانا ہے اور برتنا ہے. ان چاروں تعلقات کی بنیاد کیا ہے کہ انسان خود اپنے کو اچھے طریقے سے بچائے. ان چاروں تعلقات انسان اپنے ساتھ بھلا کرنا چاہے, دوسرے انسانوں کے ساتھ اچھا کرنا چاہے, اس دنیا کو فائدہ پہنچانا چاہے اور خدا سے اپنے تعلقات بہتر بنانا چاہے. ان چاروں کی بنیاد کیا ہے کہ خود اپنے آپ کو درست طریقے سے پہچانتا ہوں. کس وجہ سے یعنی ہم نے یہاں پہ بات کا آغاز کیوں کیا, کس وجہ سے کہ جب تک ہم خود اپنی معرفت نہ رکھیں گے, انسان کو اپنے کو نہ پہچانے گا, اپنے نفس سے آگاہ نہیں ہوگا, اس وقت تک وہ کسی قسم کے تعلق کو اچھے طریقے سے نہیں نبھا سکتا. اور اسی وجہ سے خود زبان معصوم میں بھی آئے کہ من عرف نفسہ, کہ ہر معرفت کی بنیاد کیا ہے کہ خود انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے, اس میں اس کی معرفت کرتا ہے. بہرحال تو یہ بنیادی طور پر میں نے اپنی طرف پیش کیا تاکہ اس موضوع کی اہمیت آپ کے ذہن میں واضح رہے. ہم نے بات شروع کی تھی سورت زہر کی آیتوں سے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی, کہ اب میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے چھوٹی سی فائل ضرور بنا دی ہوگی, کیونکہ یہ مواد اور پڑھتا چلا جائے گا تو اس لیے اس کو آرگنائز کر کے رکھنا ضروری ہے. بہت ابھی تک یعنی کہ دو جملوں میں میں پڑھا سانس کر دوں اور پھر تھوڑا سا ایک دو باتیں میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. ہم نے اب تک جو بات کی سورہ زہر کی پہلی دو آیتیں اور ان کے ساتھ پچھلی دفعہ ہم نے ملایا تھا سورہ مؤمنون کی آیات 12-14 تک. ٹھیک ہے, ابھی تک ہمارے کو کیوں یہاں تک پہنچی ہے سورہ زہر کی آیت 1 اور 2 اور اس کے ساتھ یعنی کہ جہاں سے ہم نے گفتگو شروع کی تھی انسان کی فطرت کے بارے میں, تو وہاں میں آپ کو ایک اور سلسلہ کلام الہی کی طرف متوجہ کرایا تھا, وہ تھا سورہ مؤمنون کی آیات 12-13 اور 14 کہ جو بالکل اسی موضوع سے مل جاتی ہیں خلق میں انسان. اچھا یہ بھی میں آپ کی خدمت میں پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ یہ اس بات کی توقع ہے, بلکہ صرف توقع نہیں ہے, یہ چیز ایک لحاظ سے لازمی اور ضروری ہے کہ جو کچھ ہم یہاں پر اس صحبت میں عرض کریں اس کو آپ جا کے ریویو کریں, ریوائز کریں اور اس پر کچھ اپنے کمنٹس بھی ایڈ کریں, چاہے تائید میں ہو تنقید میں ہو, تنقید میں ہو سے بدل پڑتا. یعنی کہ آپ نے مثال کے طور پر انہیں فلاں تفصیل میں یہ چیز پڑھی جو اس سے ٹکرائی تھی جو آپ نے کہی, کہ میں نے پلا جگہ یہ بات سنی کسی عالم سے جو اس سے مل رہی تھی یا گزر جا رہی تھی, سب ابھی پڑھتا کہ آپ تائید کریں یا تردید کریں, لیکن کچھ نہ کچھ آپ کی جانب سے بھی ایک رائے آنا چاہیے جس سے یہ بات سمجھ میں آئے کہ ہاں آپ بھی اس موضوع پر کچھ نہ کچھ غور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بڑی ضروری چیز تھی اور یہ میں نے کہا تھا کہ اگر کچھ سوالات ہیں اب تک کی گفتگو کے بارے میں اس کے متعلق تو ہم شروع میں تھوڑا سا وقت اس کے لیے مختص کریں گے. تو آپ بتائیں گے کہ کچھ سوالات ہیں اس حوالے سے فطرت انسان, دہر, شہ مذکور. پچھلی دفعہ پارلیمنٹ نے میں نے اپنی خدمت میں یہ بھی ایک چیز عرض کی تھی کہ خدا کی 3 صفات خالق کے علاوہ دو باری اور مصور, اس حوالے سے اگر کوئی اشکال ہو کہ خلقت میں جس
جو انسان ہے اس میں اس کی چھوٹا سا ایک ایسا پیریڈ آیا ہے جب کوئی قابل شہر
نہیں. نہیں یہ نہیں, انسان کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا اور اس حالت میں اس پر زہر میں سے ایک لمحہ آیا اور اس زہری جلوے کی وجہ سے وہ انسان جو اب تک قابل ذکر نہیں تھا لائق ذکر بننے کی حالت میں آ گیا.
پہلی
آیت سے ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے, مکمل مطلب یہ نہیں ہے لیکن ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے. لیکن میں نے آپ کے نظر میں ایک بات یاد کی تھی کہ اگلی آیت میں جہاں پر فطرت کی بات آئی ہے لفظ انسان رپیٹ ہوا ہے, یعنی کہ یہ دوہرانا خود اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے انسان جب قابل ذکر نہیں تھا تب بھی انسان تھا لیکن اگر فائبل نہیں تھا. شہ مذکور نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم مشخص نہیں کر سکتے ہیں کہ ایک حالت میں جیسے کہا جاتا ہے موجود با اختیار ایک مخلوق جسے آپ باقاعدہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان ہے. پہلے بھی انسان کا وجود تھا, اب کہاں تھا اس پر ہمیں کچھ کیا جائے گا کہ کیا ارادہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ ارادہ الہی میں تھا یا نظریہ ارتقا کے تحت اس کائنات میں بکھرا ہوا تھا یا وہی مخلوق مختلف موجودات کے اندر ارتقا پا رہا تھا کیا تھا. میرے کئی قسم کے اس میں اوپینین بن سکتے ہیں لیکن آیت یہ کہہ رہی ہے کہ انسان جب شاید مذکور نہیں تھا تھا لیکن شاید تھا,
شاید تھا اس کو انسان سے آئیڈینٹیفائی بھی کیا,
انسان کی حیثیت سے ایک چیز تھی. جس پر آج ہمیں بات کرنی ہے ان شاء اللہ, آج بات کرنی ہے, آج بات کرنی ہے. جی ہاں, یہ سب ان کا تعلق بازار سے. جی اور کوئی سوال؟
سر آپ سے بہترین چیزوں سے بھی فرمایا کرتی ایک حالت سے دوسری حالت,
اس پر آنے میں بات کرنی ہے, اس کو ابھی رہنے دیجیے, آ جانا اس پر بات کرنی ہے سب سے ان شاء اللہ. جو بات ہم نے کی ہے اس کے حوالے سے, یا فلٹر کے حوالے سے, زہر کے حوالے سے, شہر و سکور کے اعتبار سے, پھر جو ایک بہت اہم بات ہم نے کی تھی اور وہ آیتیں جو ہمارا دوسرا وہ ہے آپ سمجھ لیں دوسرا صفحہ نمبر دو, جس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہاں پر خدا انسان کی فطرت کے حوالے سے بات کر رہا ہے کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج, کہ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا. لیکن سورہ مؤمنون کی آیت میں نطفے سے پہلے ایک اور مرحلے کا ذکر کر رہا ہے کہ جس سے ہمارے جو نطفے کے حوالے سے ویژن ہے وہ تھوڑی بڑھ رہی ہے, اور وہ کیا ہے کہ وغیرہ خلق کر انسان میں سودا میں دین, سورہ دہر کی آیت نمبر دو میں کیا ہے, اتنا خلق نر انسان میں نطفہ کے نمشا, سورہ مؤمنون کی آیت نمبر بارہ میں ارشاد ہے کہ وغیرہ خلق نر انسان میں سودا میں دین, مٹی کے سلالہ, سلالہ کا مطلب کیا ہے, خلاصہ, ایکسٹریکٹ, ایسنس. اس کو اگر ہم یاد رکھنا, بعض اوقات میں دوسرے ریفرنسز بھی بڑے اچھے یاد رکھنے کے لیے معاون ثابت ہوتے ہیں, کہ امام سجاد علیہ السلام کی زیادہ امام سجاد علیہ السلام کی زیارت میں جملہ ہے کہ السلام علیکم یا سید العابدین والسلام والطیبین, کہ آپ پر سلام ہو عابدین کے سردار اور اوصیہ کا نچوڑ سلالہ. تو اس سے بھی آپ یاد رکھیں سلالۃ والطیبین, یعنی کہ جو بھی اوصیہ گزرے ہیں انبیاء کے ان کا نچوڑ اور ماس ہے. تو سلالہ کا مطلب کیا ہوتا ہے, ایسنس اور ایکسٹریکٹ, ایک چیز کی اصل جو اس کے اندر پائی جاتی ہے. جیسے میں آپ کو مثال دی تھی کہ پھول کی مثال, کہ پھول کا ارتھ اس کا ایسنس ہے, اور اس چیز کو ہم آگے لے کے اور چلیں گے کہ پھول کا ارتھ اور ارتھ سے خوشبو, یعنی ہر ایک چیز دوسرے کا ایسنس ہے. اسی طریقے سے جیسے آپ چراغ جلاتے ہیں تو تیل میں سے آگ, آگ میں سے شعلہ, شعلے میں سے روشنی, یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ایسنس ہیں. تو اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ انسان کی جو فطرت آگے بڑھی ہے تو مٹی میں سے نطفہ, نطفے میں سے نفس, اور نفس آگے چل کے روح, یہ ساری کی ساری چیزیں اس طریقے سے آگے ڈیولپ ہوتی چلی جاتی ہیں, جس پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے. تو ہم نے یہاں پر ایک اسٹیپ اور مزید گفتگو کی کہ نطفہ بنانے کو کہاں سے آیا, مٹی سے. یعنی نطفے کی بنیاد کیا ہے, تین, تین کا خلاصہ, اور پھر جب خدا نے وہ ایکسٹریکٹ لے لیا اور ایکسٹریکٹ کے بعد اس کو ایک شکل دے دی نطفے کی, اور پھر اس کو سب سے پہلے کیا رکھا ہے, قرار مکین میں رکھا, اور قرار مکین میں رکھنے کے بعد اس کو مختلف حالتوں سے گزارا. پہلے نطفے کو ہڑپا بنایا, ہڑپے کو موسمہ بنایا, مزرے میں ہڑام ہڈیاں پیدا کی, ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا, اور پھر اس کو ایک دوسری حالت میں کھڑا کر دیا. یہاں پر ابھی یہ تین باتیں انشاءاللہ سب میں اس میں اضافہ کروں, اور کوشش ہے انشاءاللہ خدا کی مدد کے ساتھ کہ اس کی ترتیب بالکل صحیح صحیح آ جائے. اس میں ایک چیز اور بیان کرنی ضروری ہے، وہ بھی خود قرآن کریم کی آیتوں سے ہی اخذ ہوتی ہیں، کہ جب ہم نے سورہ مؤمنون میں یہ پڑھا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، مٹی کا خلاصہ، اور ثم جعلناه نطفة، اور مٹی کے خلاصے کو سے نطفہ. قرآن کریم اس کے بیچ میں، یعنی مٹی اور نطفے کے بیچ میں ایک اور چیز کو رکھتا ہے، اور اس شے کا نام یا اس حقیقت کا نام ہے آدم. صحیح، مٹی کا خلاصہ تھا انسان بنا، لیکن انسان کی نسل جو ہے وہ کس سے چلتی ہے؟ مٹی سے نہیں چلتی، نطفے سے چلتی ہے. تو وہ مقام جہاں پر مٹی کا خلاصہ نطفے میں بدلا، اس جگہ کا نام ہے آدم. صحیح، اور اس کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو یہ آدم، حضرت آدم کی بات کر رہا ہوں.
دوبارہ
یہ میں سورہ مومنوں کی آیت، جو ہمارا دوسرا سفر ہے، ٹھیک ہے، سورہ مومنوں کی آیت، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، کہ ہم نے سورہ دہر کی آیت میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، یعنی کہ جیسے نارمل انسان ہے ویسے نطفے سے پیدا ہو رہا ہے. لیکن سورہ مومنوں کی آیت یہ بتا رہی ہے کہ نطفے سے پہلے خود نطفہ بھی کسی چیز سے نکالا جا رہا ہے، یعنی نطفہ جو ہے وہ موسٹ بیسک مٹیریل نہیں ہے، موسٹ بیسک سورس نہیں ہے انسان کی پیدا کا، ٹھیک. تو نطفہ کہاں سے نکالا جا رہا ہے؟ مٹی سے، مٹی کے خلاصے سے. خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، مٹی نہیں بلکہ مٹی کا سلالہ، یعنی مٹی سے خدا نے ایسنس نکالا، اس کا معاصر عرض کیا، اس سے نطفہ بنایا. اب یہ چیز کہاں ہوئی؟ اس کا مرحلہ اول کیا تھا؟ کہ جہاں پر انسان کی خلقت کی ابتدا مٹی سے ہوئی، اور پھر اس کے بعد وہ مٹی والی مخلوق میں نطفہ پیدا ہو گیا. انسان کی ابتدا، بنیادی خلقت، ابتدائی خلقت مٹی سے ہوئی، اور پھر اس مٹی والی مخلوق میں ایک نئی چیز پیدا ہو گئی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے، اور اس نئی چیز کا کیا نام بنا؟ نطفہ. اس کو اگر سمجھنا ہو تو آیت نمبر 3 کو دیکھیے. یہ آیت کیا ہے؟ اس کا حوالہ یہ سورہ نساء کی ابتدائی آیت ہے، 1-2. خلقکم من نفس واحدہ، جو تیسرے نمبر کی آیت ہے، اور یہ پہلی ہی آیت ہے سورہ نساء کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے انسانوں، جتنے بھی انسان ہیں، اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوا اختیار کرو. وہ کون ہے تمہارا رب؟ الذی خلقکم من نفس واحدہ، ایک نفس واحد سے تمام انسانوں کو اس نے پیدا کیا. تمام انسانوں کی تکلیف کس سے ہے؟ نفس واحد سے. وخلق منها زوجها، اس نفس واحد سے اس کی زوجہ کو خلق کیا. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، بث کا مطلب ہوتا ہے پھیلا دینا، منتشر کر دینا. اور پھیلا دیے ان دونوں سے، منهما، یعنی جو مزید تکلیف ہوئی ہے وہ صرف نفس واحد سے نہیں ہوئی ہے، بلکہ نفس واحد کی زوجہ سے مل کر رہی ہے. من ہوا رجال، رجال یعنی مرد، کثیرا بکثرت، و نساء اور عورتیں. یعنی انسان کی خلقت کس طریقے سے ہوئی؟ کہ اس کا سورس ہے نفس واحد, اور یہ نفس واحد کون ہے؟ حضرت آدم. اور آدم کی خلقت کس سے ہوئی؟ خلقہ من تراب. یعنی حضرت آدم کی خلقت ہوئی مٹی سے, اور باقی تمام انسانوں کی حضرت آدم کے بعد سوائے حضرت عیسیٰ کے, حضرت عیسیٰ کی یہ خارق العادت خلقت ہے, تبلیغ ہے, جو نسخے سے نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خلقت نسخے سے نہیں ہے, سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باقی تمام انسان کیسے خلق ہوئے؟ نسخے سے. اب آپ کو مٹی اور نفے کے درمیان جو مسنگ لنک ہے, کنیکٹنگ لنک ہے, وہ کون ہے؟ حضرت آدم. خلقہ من تراب, اور پھر اس سے یہ آئے, اور ایسی ہی اس کو یہ نوٹ کر لیجیے گا, تھوڑی کچھ چیزیں آپ کے لیے بھی ہم بیان کرتے ہیں کہ اسی آیت کی, اسی موضوع کی, کہ خلقہ من نفس واحدہ, کہ تم کو ہم نے نفس واقع سے فرق کیا, اس کی تکرار دو مرتبہ اور تکرار کریں گا. سورہ انعام کی آیت نمبر 98 وہاں بھی یہی ہے, اور سورہ زمر کی آیت نمبر 6 وہاں بھی یہ ہے کہ ہم نے تم کو فرق کیا نفس واقع سے. زمر کا نمبر ہے 39, انعام کا نمبر ہے 6. مثال کے طور پر میں سورہ زمر کی آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ خلقتم من نفس واحدۃ ثم جعل منہا زوجہا, کہ ہم نے تم کو خلق کیا نفس واحد سے, ثم جعل منہا زوجہا, اور پھر اس سے اس کی زوجہ کو قرار دیا, وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ, اور تم پر نازل کیے چوپایوں میں سے 8 جوڑے, یخلقکم فی بطون امہاتکم, تم کو خلق کرتا ہے تمہاری ماؤں کے بطن میں, خلقاً من بعد خلقاً, ایک خلقت کے بعد دوسری خلقت, فی ظلمات فراق, تین تاریکیوں کے اندر. قرآن کریم کی آیتوں کی سب سے حسین بات یہ ہے کہ جہاں پر تکرار بھی ہوتی ہے, اگر آپ اس آیت کو پڑھیں گے تو آپ کو اسی موضوع میں ایک نئی بات سمجھ میں آئے گی, ایک نئی بات پیدا ہو جائے گی. یہاں پر کس بات کا اضافہ ہو رہا ہے کہ تمہاری خلقت کہاں ہوئی؟ تمہاری ماؤں کے شکم میں, کہ جب تم تین تاریکیوں کے اندر تھے اور ایک کے بعد دوسری خلقت میں تبدیل ہو رہے تھے. تخلیق کا مطلب میں امید کرتا ہوں کہ ذہن میں محفوظ ہو رہا ہے. تخلیق میں نے آپ سے بات کیا تھا کہ تخلیق میں دو چیزیں ہوتی ہیں, سب سے پہلے اس را مٹیریل کا فراہم کرنا ایک معین اندازے کے مطابق جس سے آپ چیز بنائیں گے, اور پھر اس کے بعد اس کو ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل کرتے رہنا, یہاں تک کہ وہ اپنے معینہ حدف تک پہنچ جائے, جو کچھ آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں وہ بن جائے. اس کا نام تخلیق ہے. ایجاد کا نام تخلیق نہیں ہے. ایجاد الگ چیز ہے, وہ ایک الگ مرحلہ ہے. جیسا میں نے بتایا تھا, جو ڈیزائن کو کنسیو کرتا ہے وہ باری کہلاتا ہے, خالق نہیں کہلاتا. کہ وہ اللہ الخالق البارئ المصور, اور پھر خدا اس حوالے سے اچھا یہ جو موقع ہے, میرا خیال ہے کہ اس بارے میں آپ لوگ یقیناً بہت کچھ جانتے بھی ہیں, مجھے ان باتوں کو بہت زیادہ دہرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ انسان کے تخلیقی مراحل, اور پھر اس میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جو شاید اس طریقے سے بیان کرنا اچھا بھی نہ لگے, میں صرف ایک چیز آپ کی طرف میں ایڈ کروں کہ یہ جو تین تاریخیوں والی بات ہے نا، یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ انسان کی جو خلقت ہوتی ہے، انسان جس طریقے سے اپنی ماں کے شکم میں پتن میں پروان چڑھ رہا ہوتا ہے، یہ نقطہ کیا چیز ہے؟ شروع میں صرف ایک سیل ہوتا ہے، ایک سیل، ایک سیل کی ڈائمینشن کیا ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتی، شاید میرا خیال میں مائکرون میں ہوتی ہوگی، مائکرو انچز یا مائکرو میٹر میں، جو سے آپ بہت ہی کسی طاقتور خوردبین میں رکھ کے دیکھیں گے تو نظر آئے گا. یعنی انسان کی باقاعدہ وجودی خلقت کی بنیاد جہاں سے ہوتی ہے، ایک سنگل سیل ہوتا ہے، ایک سیل ماں سے آتا ہے، ایک سیل باپ سے آتا ہے، اور ہر سیل کے اندر انسان کا اسمبلی مینول ہوتا ہے. سمجھنا بہت اچھا لگتا ہے، اسمبلی مینول، اسمبلی مینول، یعنی اس انسان کے پورے ڈھانچے کو کیسے بنایا جائے گا، یہ کوڈ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈی این اے مالیکیول. ڈی این اے مالیکیول کے اندر جو 23 کروموسومز ہوتے ہیں وہ انسان کے اسمبلی مینول ہے، اور یہی ہاتھ بیچ کا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ درخت کے بیج کو یا انسان کے جو بنیادی ڈی این اے مالیکیول ہے سیل، اس کو ڈی کوڈ کر دیں، ڈی کوڈ کر دیں، کوڈ کو پڑھنے کے قابل ہو جائیں، تو آپ بیج کو دیکھ کر یہ بتا سکتے ہیں کہ درخت کیسا ہوگا، اس کا رنگ کیسا ہوگا، اس میں پتے کیسے ہوں گے، اس میں پھل کیسے لگیں گے، اس کی شاخیں کیسی ہوں گی، سب بتا سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے اگر انسان کے ڈی این اے مالیکیول کو ڈی کوڈ کر دیں تو انسان کی پوری خلقت کے بارے میں بتا سکتے ہیں، کتنی ہائٹ ہوگی، بالوں کا رنگ کیسا ہوگا، آنکھوں کا رنگ کیسا ہوگا، چہرے کی شفاف کیسی ہوگی، ہر چیز اس کی پائی جاتی ہے. لیکن وہ ہوتا صرف ایک سیل، ایک سیل ماں سے آتا ہے، ایک سیل باپ سے آتا ہے، دونوں کا ملاپ ہوتا ہے، اور وہاں سے انسان کی خلقت کی ابتدا ہوتی ہے. پہلے ایک سے دو، دو سے چار، چار سے آٹھ، ملٹیپلیکیشن، اور آخر میں جب ہم اس شکل میں آ جاتے ہیں تو ہمارے جسم میں اربوں اور خربوں سیلس ہو جائیں. اس پر انشاءاللہ جب میں لطفہ یا امشاش کی بات کروں گا تو اس پر تھوڑی سی اور روشنی ڈالوں گا، لیکن ایک دو باتیں اس میں دیں گی. تقریباً جب ایک ہفتہ گزر جاتا ہے تو ملٹیپلیکیشن کے بعد یہ بڑھتے بڑھتے یہ سیلز کتنے ہو جاتے ہیں؟ ایک ڈاٹ کے برابر. انسان کتنا ہوتا ہے؟ ایک نقطے کے برابر. پانچ ہفتے جب گزر جاتے ہیں تب یہ بڑا ہو کہ ایک سینٹی میٹر کے برابر ہو جاتا ہے، اور جب تقریباً آٹھ ہفتے گزر جاتے ہیں تو اس کا سائز ہوتا ہے 1.5 انچ. اس طریقے سے اب بڑھتا ہے. خدا نے جب یہ بڑھ رہا ہوتا ہے وجود انسانی، تو اس کو جب جہاں پرورش ہو رہی ہوتی ہے وہ سمجھ لیجیے پانی کا ایک پورا پول ہوتا ہے، ایک آب ہے، دریا ہے، جس کے اندر یہ سب کچھ گرو کر رہا ہوتا ہے. لیکن چلیے اس کی میں آپ کو ایک مثال دوں. انڈا آپ نے دیکھا ہے، انڈا کے چھلکے کے اندر ایک جھلی ہوتی ہے، اور جو انڈے کی جلدی ہے اس کے اوپر ایک جھلی ہوتی ہے، جیسے آپ کہتے ہیں یوک سیک، وائی او آئی کے یوک، زردی کو کہتے ہیں سیک تھیلی، یعنی زردی خود تھیلی کے اندر ہوتی ہے، کیونکہ زردی جو ہے وہ اس سے بچہ بنتا ہے، چوزا بنتا ہے. سفیدی کیا کام انجام دیتی ہے؟ صرف اس کو پروٹیکٹ کرنی ہوتی ہے. یعنی ایک جھلی باہر ہے اور سفیدی ایک فلوئڈ ہے، کہ اگر باہر سے انڈے کو کوئی ضرب لگے تو وہ جھٹکا جو ہے وہ ان زردی کو خراب کر رہا ہے. تو اسی طریقے سے خدا نے جو ایک جھلی بنائی ہے اس نسخے کے لیے، جس کے اندر یہ ملٹی پلائی ہو کے اپنے تمام تخلیق کے مراحل سے گزر رہا ہوتا ہے، اور یہ جھلی ایک پانی میں تیر رہی ہوتی ہے. تو اس پانی کی خصوصیت کیا ہے؟ کہ یہ سب سے پہلے ایک انسولیٹر کا کام انجام دیتا ہے. انسولیٹر کس سے؟ ٹیمپریچر سے، کہ درجہ حرارت کی غیر معمولی تبدیلی نہ واقع ہو اس جھلی میں جہاں پر یہ نقطہ پرواز کر رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ ماں کا جسم حرکت میں، ماں اٹھتی ہے، بیٹھتی ہے، اس کے جسم کو جھٹکا بھی لگتا ہے، کیڑیاں اترنا چڑھنا، تو یہ ایک لحاظ سے ایک جسم کہتے ہیں ایک وہ ہے سپریٹر ہے، کہ ماں کے جسم کو اگر کوئی جھٹکا لگے تو وہ جلدی تک نہ پہنچ پائے. یعنی یہ کئی تاریکیاں ہیں. اس کو قرآن نے کہا ہے کہ یہ تاریکیاں کہ ہم نے پہلے تو میں جس تاریکی میں رکھا, پھر رحم کی تاریکی میں رکھا, پھر جسم کی تاریکی میں رکھا, تو یہ سب کہیں پروٹیکٹرز. یہ پانی جس کے اندر جیسے زردی ہے, زردی گرو کرتی ہے, لیکن زردی کو خدا نے پروٹیکٹ میں رکھا ہے کہ وہ بھی ٹیمپریچر کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ باہر سے اگر کوئی جھٹکا لگے تو اس جھٹکے کے اثر کو اندر زردی تک پہنچنے کی. یہ انسان کی تخلیق یہ فزیکل. ابھی ہم اور کسی چیز کی طرف نہیں جا رہے, روحانیت کی طرف نہیں جا رہے, انسان کے مائنڈ کی کریشن کی طرف نہیں جا رہے, ذہانت کی طرف نہیں, صرف فزیکل کریشن کی بات کر رہے ہیں. اور وہ اس قدر حیرت انگیز. تو کہنے کا مقصد بنیادی طور پر یہ تھا کہ قرآن کی مزید آپ آیتوں کو اس کے ساتھ جوڑیے, سورہ نساء اور سورہ زمر, کہ جہاں پر ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ایک انسان ایسا تھا ابتدا میں کہ جس کی خلقت باقاعدہ مٹی سے ہوئی, جس کی خلقت باقاعدہ مٹی سے ہوئی ہے, اس کی خلقت میں پیچھے کچھ نہیں تھا سوائے مٹی کے. پھر خدا نے بات بالکل واضح طور سے کیا کہ ہم نے جب آدم کو بنایا تو کس کس طریقے سے بنایا, خلقنا من قلقال من حمأ مسنون, سڑی ہوئی مٹی سے جو خشک ہو کر آواز دینے لگ جائے, ایک بدبودار مٹی سے جو خشک ہو تو اس میں سے جیسے آواز پرچنے کی آواز, پش پش آواز پیدا ہو جائے, اس مٹی سے ہم نے بنایا آدم. تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو انسان اول ہے وہ مٹی سے ہے, تو راب سے ہے, تین سے ہے, اور اس کے بعد جتنے انسان ہیں وہ سب کے سب نطفے ہیں, الا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. تو یہ ایک لنک بھی قرآن ہمارے لیے اس کو کلوز کر رہا ہے کہ اگر ہم اس بات کو سمجھنا چاہیں کہ شروع میں جب بات کی کہ انسان کو ہم نے مٹی کے خلاصے سے فرق کیا اور پھر اس مٹی کے خلاصے کو نطفے میں بدل دیا, تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو انسان اول ہے اس کی تخلیق مٹی سے ہے, خاک سے ہے, اس کے نچوڑ سے ہے, اور اس کے بعد اس میں خدا نے وہ نظام اور وہ سسٹم رکھا کہ اب اس سے آگے جو انسان پیدا ہوئے وہ بھی مٹی کے نچوڑ سے ہی پیدا ہوئے ہیں. میں نے یہ چیز آپ کی خدمت میں رکھی تھی پچھلی دفعہ کہ انسان کے وجود میں جو نطفہ بنتا ہے وہ بھی خاک سے ہی بنتا ہے. کہ ہم غذا کھاتے ہیں, غذا میں ہماری نباتات اور حیوانات ہیں, نباتات اور حیوانات بذات خود خاک سے آتا ہے, لیکن پروردگار نے اب ہر انسان کو مٹی سے بنانے کے بجائے ہمارے اندر وہ سسٹم رکھ دیا ہے کہ ہم مٹی کا نچوڑ خود اپنے اندر ہی بنا لیتے ہیں. جنہیں سودا گئے تین جو ہے وہ ہر انسان کے اندر پروڈیوس ہو جاتا ہے, پیدا ہو جاتا ہے, جس سے مزید انسان وجود میں آتے ہیں. یہاں تک معلوم کر رہا ہوں کہ انسان کی خلقت کس طریقے سے ہوئی, مٹی سے, مٹی کے خلاصے سے, مٹی کے ماسن سے, ایسنس سے, ایکسٹریکٹ سے, یہ خلقت کس طریقے سے انجام پذیر ہوئی کہ سب سے پہلے خدا نے اس مٹی کے نچوڑ کو لے کر اسے پانی کے ساتھ مخلوط کیا, اور اس مٹی اور پانی کے مرکب سے آدم کو بنایا, اور آدم کے اندر وہ نظام رکھ دیا کہ باقی سارے انسان نطفے سے پیدا ہو سکیں جو مٹی کا ہی نچوڑ ہے, لیکن اس نچوڑ کے بنانے کا سسٹم ہمارے ساتھ جاتا پایا جاتا ہے. اب اس کے لیے جو شروع میں جس طریقے سے ڈیزائن نے ورک کیا تھا حضرت آدم کے لیے, اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے بالکل ایسی ہی مثال ہے کہ جیسے ہوائی جہاز بنا, کئی سالوں میں بنا, تقریباً 10-12 سال لگے, اور شروع شروع میں اگر آپ کو یاد ہو کہ جنہوں نے بنایا آرویل اور ویلبر رہے, ان کی سائیکل کی ورک شاپ ہے, انہوں نے سائیکل کی ورک شاپ میں کام کر کے ایک ایسی مشین بنائی کہ جو تھوڑا بہت اڑ سکے, فلائی کر سکے, اور پھر اس کے بعد اس کو پرفیکٹ کرتے 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 یہ فلائنگ مشین بن گئی جو آپ کے سامنے ہوائی جا رہا ہے. تو اب نیا ہوائی جہاز بنانے کے لیے ان 10-12 سالوں کے عمل کو بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر مثال کے طور پر 1885 یا 86 سے اس ہوائی جہاز کے بننے کے ابتدا ہوئی اور 1903 میں جا کے پہلا ہوائی جہاز باقاعدہ اس نے فلائی کیا تو 15-16 سال کا عرصہ اس پہ محنت لگی اس کے ڈیزائن کو پرفیکٹ کرنے میں. لیکن جب ایک مرتبہ ڈیزائن پرفیکٹ ہو جاتا ہے تو اس کو دوہرانا اس کے طریقے کچھ اور ہوتے ہیں. یعنی یہ چیز کو انسانوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے کہ جو ڈیزائن فیز ہے ایک چیز کو بنانے میں اس میں سالوں لگتے ہیں, لیکن جب ایک مرتبہ چیز بن جاتی ہے تو اس کو دوہرانا گھنٹوں کا کام ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے آدم کی خلقت کا ایک مرحلہ ہے, اس کے بارے میں خدا نے ہمیں ایگزیکٹلی بتایا کہ آدم کو ہم نے کس طریقے سے مٹی سے انسان کے مرحلے تک پہنچایا. لیکن باقاعدہ ایک سلسلہ ہے کہ جس سے گزر کے آدم خاک سے اٹھنا شروع ہوئے اور ایک انسان بن گئے. یہی عمل دوہرایا جاتا ہے ہر انسان کی تخلیق میں, لیکن بہت تیز رفتاری کے ساتھ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. یہاں پہ پہنچ کے ہم نے انسان کی فزیکل کا جو ایک فزیکل جو انسان کی کریشن ہے اس کا جو را مٹیریل ہے اس کو ڈسکس کر دیا. فصل میں کہ تین مٹی کے خلاصے سے انسان بنا ہے. مٹی کے خلاصے کو لے کر خدا نے پہلے انسان حوا یعنی آدم کو بنایا, جن سے آدم سے ان کی زوجہ حوا کو تخلیق کیا. جن سے آدم سے یہ نہیں سمجھیے گا کہ وہ بات جو ہے آدم کی پتلی سے ہوا پیدا ہوگی. ہوا آدم کے جسم سے نہیں پیدا ہوئی ہے, بلکہ ہوا جن سے آدم سے پیدا ہوئی, یعنی کہ جس نوع اور جس جن سے خدا نے آدم کو پیدا کیا اسی جن سے ہوا کو پیدا کیا. وہ خلاقا منہا زوجہا کا مطلب یہ ہے اسی جن سے یعنی کہ جیسے مثال کے طور پر آپ کہیں کہ یہ جو کرسی ہے یہ لکڑی کا بنائی گئی اور یہ بورڈ ہے یہ بھی اسی سے ہی ہے. یعنی اسی سے ہی کا مطلب یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ لکڑی میز میں سے نکال کے بورڈ بنائی ہے.
مٹیریل
ہوئی, جنس ہوئی ہے, چیز ہوئی ہے, اسپیشیز ہوئی ہے,
اسی طرح
یہ فلافا منہا اسی جنس اس کے لیے وہ ساری چیزیں نہیں ہیں, بلکہ وہ کوئی تیز رفتار ایک دفعہ جب اصل چیز بن گئی تو اس کے بعد اس جیسی دوسری چیز بنانے کے لیے اتنی محنت کی ضرورت نہیں ہے. ان تمام مرحلے سے گزر گئے. دیکھیے یہ کام جو ہے یہ ہر انسان کے ساتھ ہو رہا ہے. جیسے میرے اور آپ کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ روح پھونکی گئی, ہمارے اندر بھی تبھی ہم زندہ ہوئے. ابھی ہم انشاءاللہ اس کو بات کرتے ہیں کیونکہ ہماری یہ جو گفتگو ہے کیونکہ طولانی ہے گہری ہے اس لیے مجھے بہت آہستہ آہستہ چلنا پڑے گا. اور کیونکہ ایک شاید مجھے خدشہ یہ ہے کہ بہت سارے حضرات پہلی دفعہ ایسی کوئی بات سن رہے ہیں تو ذہن بھٹکے نہیں پریشان نہیں ہو تو بہت آہستہ آہستہ ان شاء اللہ ساری باتوں کو کور کریں گے. بہت تفصیل ہے
سفر کے بارے میں جیسا کہ یہ بھی کہا گیا کہ اس طریقے سے آگاہ کا مین تھا
اس میں منہا یعنی لفظ واحد سے اس کا اگر آپ لفظی ترجمہ کریں گے فلافا منہا منہا میں یہ ہا کس کی طرف جا رہا ہے لفظ واحد کی طرف جا رہا ہے جو اس کی زوجہ ہے اس کو لفظ واحد سے فرق کیا اس میں یہ سورہ نساء کی آیت نمبر اول پہلی آیت ہے, سورہ انعام کی آیت نمبر 98 ہے, سورہ زمر کی آیت نمبر 6 تینوں آیتوں میں یہی ایک مضمون بتایا گیا ہے کچھ نئے اضافے کے ساتھ. فلاح 98 کے فلاقکم من نفس واحدا تم کو خلق کیا نفس واحد سے, یعنی اے انسانوں تم کو خلق کیا نفس واحد سے ایک نفس تم سے خلق ہوئے. اس نفس سے اس کی زوجہ. اچھا منہا کا مطلب یہ ہے کہ جو زوجہ ہے وہ کوئی نئی مخلوق نہیں ہے بلکہ اسی میں سے ہی ہے, اس جیسی ہی ہے, اسی جیسی صفات رکھتی ہے, اور اس کی نوع اور اس کی اسپیشیز بھی وہی ہے کہ جو نقشے والے کی ہے. کچھ خصوصیات کے کیریکٹرسٹکس کے فرق کے ساتھ وہ فرق من ہوما کہ خلق تو کیا نقشے والے کے ساتھ, کیونکہ اصل میں جو مٹیریل ہے نطفہ ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے, وہ نقش واحد سے آ رہا ہے, یعنی کہ جو اگلے انسانوں کی تخلیق کا مٹیریل ہے وہ نقش واحد سے آ رہا ہے, زوجہ سے نہیں آ رہا. اس لیے جو تخلیق کی نسبت تھی نقش واحد کی وہ اس طرح نسبت, اس وجہ سے نسبت کہ تم سب کو خلق کیا نقش واحد سے, لیکن خالی نقش واحد سے تخلیق آنی نہیں پڑی ہے بلکہ من ہوما جب تک وہ نفس واحد زوجہ کے ساتھ ملا نہیں اس وقت تک تخلیق آنے نہیں پڑتی. من ہوما ایک جملہ مجھے کبھی ذہن میں آتا ہے, پتہ نہیں ہم لوگ اس لذت کو محسوس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, کہ قرآن کریم کے الفاظ جب اس طریقے سے انسان کے اوپر کھلتے ہیں اور اس کی حکمت اور لطافت جب انسان کو محسوس ہوتی ہے تو پوری روح جیسے انسان اپنے وجود کے اندر تک ایک سرور والی کیفیت محسوس کرتا ہے. ایک کس قدر حسین بیان ہے آپ نے کہ خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما, کہ اب صرف نفس واحد بھی نہیں ہے, صرف زوجہ بھی نہیں ہے, بلکہ دونوں ہیں جن کے ذریعے سے پوری انسانیت پھیلی ہے اور منتشر ہوئی ہے اس روح میں. وہ نفس واحد کو نظر آتا ہے, اس لیے کہ دوسری آیتوں میں جب آپ پڑھیں گے مثال کے طور پر سورہ حجر تو وہاں آپ کو یہی پتا چلے گا کہ مٹی سے جس کی حرکت ہوئی ہے وہ آدم ہے, جس کی خلقت مٹی سے ہوئی ہے وہ کون ہے, وہ حضرت آدم.
گزارش کر رہے ہیں اگر ہم اس کا سوال بیچ میں کریں گے تو یہ تو بہت طویل سے
بہت بڑے,
تو وہ اگر آپ اپنا بیان جاری رکھیں اور ہم لوگ سوال تھوڑی دیر ہولڈ کر کے پھر اس کے بعد کریں تو ذرا تھوڑا بہتر رہے گا. اگر آپ
جی میں بس دیکھوں گی بات کر سکوں گی سورہ حجر میں بھی اگر آپ دیکھیں تو سورہ حجر کی آیت نمبر 25 کے بعد سے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ, جب تیرے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں پیدا کرنے والا ہوں خلق کرنے والا ہوں بشر من فلقال من حنائی مسنون, بدبودار کھنکھناتی ہوئی مٹی سے جو خشک ہو کے آواز نہیں لگتی, تو یہ بشر کون ہے جس کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے کہ میں اس کو مٹی سے بنانے والا ہوں سوائے آدم کے کوئی بھی نہیں. تو مٹی سے خلقت جس کی ہوئی یا مٹی کے نچوڑ سے جو انسان پیدا ہوا وہ آدم ہے, جن سے آدم سے جس کی خلقت ہوئی وہ ان کی زوجہ ہے, اور ان دونوں کے ملاپ سے باقی تمام انسان ملے گا. ٹھیک ہے, قرآن کریم میں اب ان ساری آیتوں کو آپ ملا دیں آپ کی تصویر کا بول جاتی ہے, تصویر کا بول جاتی ہے کہ انسان کی اصل کیا ہے, مٹی کا خلاصہ ہے. انسان کی نسل کیسے آگے بڑھتی ہے, نطفے سے. تو یہ نطفے کی اہمیت پر ہمیں بات کرنا ہے اپنے جو حدود و قیود ہیں ظاہر ہے کچھ اس پر ان کے اندر رکھتے ہوئے اس کی اہمیت پر بات کرنا ہے, بہت اہم ہے اس کو سمجھنا, کیونکہ جب بار بار کلام معصوم میں اور قرآن میں یہ لفظ آیا ہے اور اس کی ایک طرف متوجہ کرائی گئی ہے تو اس کی کچھ خصوصی اہمیتیں ہیں خود انسان کی اپنے بارے میں. تو باقی سارے انسانوں کی خلقت بھی نطفے سے, لیکن یہ جو دو گیپ ہیں یہ کیسے برج ہو رہا ہے, حضرت آدم کے ذریعے سے. بات یہاں تک واضح ہوگی. میں آگے چلوں. اب ہم سورہ دہر کی دوسری ہی آیت پر آگے آتے ہیں. انا خلقنا الانسان. اب خلقنا الانسان والی بات سمجھ میں آ رہی ہے. خلقنا الانسان والی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ انسان کی خلقت کیسے ہو رہی ہے. عام انسانوں کی نطفے سے, جو نطفہ بذات خود مٹی کا نچوڑ ہے, لیکن اس مٹی کے نچوڑ کو ریپروڈکٹیو مٹیریل میں کنورٹ کرنے کا سسٹم ہر انسان کے اندر پایا جاتا ہے. لیکن ابتدا میں مٹی کے سلاغے سے یا مٹی کے نچوڑ سے خدا نے انسان اول کو پیدا کیا اور اس میں پہلے سسٹم رکھا کہ جس کو باقی سارے انسان ورثے کے طور پر پالے ہیں. ہمیں خلافنا انسان کی یہ کیفیت سمجھ میں آ گئی اور قرآن کریم کی آئے گا. من نطفہ انشاج, اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کیونکہ اس میں بہت گہرائی ہے, بہت تفصیل ہے. نطفہ انشاج مخلوط نطفہ, مخلوط نطفے سے فرق کیا. اب اس سے اگلا لفظ ہے نب تلی ہے. یہاں پر ترجمے کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ عام طور سے ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ ہم نے انسان کو خلق کیا مخلوق نطفے سے تاکہ اس کو آزمائیں. لیکن یہ ترجمہ دو وجوہات کی بنیاد پر درست نہیں ہے. پہلا اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں پر لام اگر آتا لام روایت تو ہمیں بات سمجھ میں آتی کہ یہ انسان کی خلقت کی غالب یہ ہے کہ اس کو آزمایا جائے, جیسا کہ بات دوسری آیتوں میں یہ چیز ہونی ہے کہ ہم نے کیوں پیدا کیا اس لیے کہ آزمائے. لیکن یہ لفظ یہاں پہ نہیں ہے, یہاں پہ نہیں ہے. نب تلی ہے لیکن نب تلی ہے نہیں ہے. دوسری بات کہ نب تلی ہے کہ آگے کیا آ رہا ہے, فجعلنا ہو سمیعاً بصیرا. فا جب فا ہے حرف فا, اس کو کہتے ہیں فا تفریح. تفریح کا مطلب یہ ہے کہ آگے بیان ہونے والی بات پیچھے بیان کی گئی بات پر ڈیپینڈنٹ ہے, منحصر ہے, اس سے نکل رہی ہے, اس سے نکل رہی. تو اللہ نے انسان کو خلق کیا نطفے سے, بات سمجھ میں آ گئی. اگر آپ کہیں تاکہ آزمایا جائے, اب یہ آزمائش کب ہے؟ شکم مادر میں ہے کہ شکم مادر میں کے آنے کے بعد, بالغ ہونے کے بعد آزمائش شروع ہوتی ہے؟ انسان کی آزمائش کب شروع ہوتی ہے؟ بالغ ہونے کے بعد. شکم مادر سے نکلنے کے بھی بات ہے, حد بلوغت کو پہنچنے کے بعد انسان مقرر ہوتا ہے. اگلا ٹکڑا کیا ہے, فجعلنا سمیعا بصیرا, یہ انسان کو سمیع و بصیر بنا دینا. یہ کس وقت کی بات ہے, کس وقت ہوا؟ جب انسان اپنی شکل میں مادہ سے باہر ہے تو سمیع و بصیر ہو گیا. اس سمیع و بصیر ہونے کے عمل کو فا کے ذریعے سے کنیکٹ کیا جا رہا ہے پیچھے والی آیت سے. اور کریں اچھا, یہاں پر ضرور ہے کہ اگر کوئی دشواری محسوس ہو تو آپ برائیں مہربانی تکلف نہ کیجیے. پہلا اسٹیٹمنٹ کیا ہے اس آیت میں کہ ہم نے انسان کو خلق کیا من نطفۃ امشاج, مخلوق نطفے سے. تیسرا آیا نب تلیہ ہے. نب تلیہ کا ہمارے پاس بظاہر ترجمہ کیا ہے, تاکہ اسے آزمائیں. اس کے بعد آیا فجعلنا ہو اور پس اس کو کر دیا سمیع و بصیر. یہ ترجمہ سے بن رہا ہے آپ کو ہو جائے.
اگر یہ ہوتا کہ ہم نے اسے سمیع و بصیر کیا تاکہ اسے تو
آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ اس کو یعنی یہ اصل چیز ہے جو میری خواہش اور کوشش ہے.